قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اکرام کے لائق بزرگو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اپنے محبوب رسول، کامل رسول کی امت میں پیدا فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی بڑائی، آپ کی جامعیت، آپ کا کمال ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہے، آپ کی محبت تازہ رہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ اس کائنات کی منزل نہیں ہے، سفر ہے۔ اصلی دنیا جو بننے والی ہے وہ جنت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی پردہ غیب میں سے ظاہر ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالی تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور اپنے چہرے پہ نقاب رکھا ہوا ہے، نور کا نقاب ہے۔ اللہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب اللہ کے ساتھ رہنے کے لائق انسان تیار ہوں گے، جو اللہ کا ادب جانتے ہوں، اللہ کی محبت جانتے ہوں، اللہ کے کمالات جانتے ہوں، اور جیسی عبادت، جیسی تعریف، جیسی محبت اللہ سے کرنا ہے وہ کر سکتے ہوں، اور اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو صفات چاہیے وہ ان میں ہوں، تب اللہ تعالیٰ جنت بسائیں گے اور خود سب کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا رفیق چاہیے، کس کے ساتھ میں رہنا پسند کرتا ہوں، میرے شایہ نشان کون ہے جو میرے ساتھ رہ سکے، اس کے لیے پوری کائنات بنانے سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا گیا نور کی شکل میں۔ جیسے کہ پوری کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تقدیر بنائی، منصوبہ بنایا، یہ کائنات بنائی ہی گئی ہے اس لیے تاکہ اس کائنات کو بنا کر انسان کو بنایا جائے، اس میں بسایا جائے، پھر انسانوں میں سے چن کر جنت بسائی جائے۔ جیسے کھیت لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر پتے بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، تنے بھی ہوتے ہیں، کھیت میں بہت سارے درخت کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں، لیکن درخت کا حاصل پھل ہے، پھل کے لیے درخت لگایا جاتا ہے۔ یہ پورا زمین و آسمان، یہ دنیا، یہ سارا نقشہ یوں سمجھیے کہ یہ پودے ہیں، تنے ہیں، پتے ہیں، یہ سب، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل ہے جنت میں رہنے کے لائق انسان۔ جب وہ تیار ہو جائیں گے اس درخت پر، تو پھر یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ تو اس پورے نظام کو بنانے سے سب سے پہلے اللہ نے حضور پاک، میرا رفیق کیسا ہونا چاہیے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا پلان کیا، اور اللہ کو جو جو چیزیں پسند تھی کہ میرا ساتھی ایسا ہو جب میں اپنی تنہائی ختم کروں گا، اللہ کو جو جو پسند تھا، جیسا ادب بندے میں ہونا چاہیے، جیسی عظمت اللہ کی بندے میں ہونا چاہیے، جیسی معرفت بندے میں اللہ کی ہونی چاہیے، اور اللہ کی صفات کے مناسبت سے جیسی سچائی بندے میں ہونی چاہیے، جیسی پاکیزگی بندے میں ہونی چاہیے، جیسی وفا بندے میں ہونی چاہیے، جیسی عاجزی بندے میں ہونی چاہیے، جیسی انصاف پسندی بندے میں ہونی چاہیے، جیسی امن پسندی بندے میں ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ رہنے والا رفیق کیسا ہو، پہلے اس کا پلان کیا اللہ نے، ایسا مجھے رفیق چاہیے جب میں مجلس آباد کروں گا، سامنے آؤں گا. تو اللہ نے جو ایک کامل شخصیت کو وجود بخشا وہ ہے محمد رسول اللہ. حضور جب دنیا سے جا رہے تھے تو زبان پہ تھا الرفیق الاعلی، وہ اوپر کا جو جنت کا رفیق ہے میں وہاں جاؤں گا، میرا رفیق وہ ہے. اللہ کو حضور نے رفیق کہا، ساتھی. تو اللہ کو جیسا ساتھی پسند ہے بحیثیت بندہ کے، وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کے اخلاق بہت جامع ہیں، آپ کے اخلاق اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں، آپ کے کیریکٹر. اور پھر یہ پسندیدہ جب تصویر بن گئی اللہ کی، تو اللہ نے اب فرمایا کہ اب جتنے بھی انسان میرے اس محبوب بندے کی نقل کریں گے ان کو میں جنت میں لوں گا، اور جتنی زیادہ وہ ان کی پیروی کا رنگ اختیار کریں گے اتنے جنت میں قریب ہوں گے. تو یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. فرمایا قد کانت لکم اسوۃن حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اگر جنت میں آنا چاہتے ہو، ہمیشہ کی بادشاہی چاہتے ہو، تو یہ بہترین نمونہ، یہ میرے محبوب ہیں، پسند ہے میرے. تو گزشتہ جمعہ میں حضور کے اسوے کے دو پہلو سامنے آئے، جو ایک مومن کو، حضور کا تو ہر پہلو شاندار ہے، بے مثال ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک مومن کا رنگ ہمارے اندر پیدا ہونے کے لیے وہ پہلو بالکل اولیت رکھتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت زندگی میں آئے. تو حضور کی زندگی میں کتنی عبادت تھی اس کا بیان گزشتہ جمعہ ہوا. اور پھر اللہ سے ایسا لگاؤ ہو کہ دنیا سے لگاؤ نہ ہو، زہد جس کو کہتے ہیں، اللہ کی محبت کا ایسا سکہ دل پہ بیٹھا ہوا ہو کہ دنیا میں دل نہ لگے، دنیا سمیٹنے کی دھن نہ ہو، اللہ کو جو اعمال پسند ہیں ان اعمال کو سمیٹنے کی فکر ہو، میں اللہ کے پاس کیا کیا تحفے لے کے جاؤں گا ان کو خوش کرنے والے اعمال، اس کی دھن ہو. یہ پہلو گزشتہ جمعہ بیان کیا گیا کہ زہد کیسا تھا حضور میں، دنیا سے کیسی بے رغبتی تھی، تقویٰ کیسا تھا. تو حضور کے اسوے کے دو پہلو، اس کی تھوڑی تفصیل کی گئی تھی. اب ایک تیسرا پہلو ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، وہ ہے بندے میں تواضع ہونا، عاجزی انکساری ہونا. اس لیے کہ اللہ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے، وہ عظیم ہے، عظمت ان کے اندر ہے. اب ان کے ساتھ میں رہنے والے کے اندر تواضع آخری درجے کی چاہیے. اس لیے کسی میں ذرہ برابر بھی میں بھی کچھ ہوں اگر ہے تو وہ جنت کے لیے دروازہ بند ہے اس کا، اس لیے کہ وہ اللہ کی عظمت کی جگہ ہے. یہاں اپنے کو بڑا سمجھنے والا چلا گیا تو وہ وہاں سوئٹ نہیں ہوگا، اس کا رہنا وہاں ممکن ہی نہیں. جس کے دل کے بھی کسی کونے میں ذرہ برابر بھی ہے میں چنی، میں چنا، میں ایسا، میں ویسا، اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں. تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ تواضع، جو ہم نماز میں سیکھ رہے ہیں، سر جھکا جھکا کے سجدے میں سر رکھ رکھ کے تواضع سیکھ رہے ہیں. تو یہ تواضع کا رنگ حضور میں بہت زیادہ تھا، یوں سمجھو ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اتنی تواضع، ایسی عاجزی، ایسی انکساری. عائشہ فرماتی ہیں کہ سہولت پسندی، تواضع کا ایک رنگ کیا ہے کہ ہر چیز میں آسان پہلو آدمی اختیار کرے، اکڑنے والا، تکبر والا، سخت مزاج ہی مشکل پسندی اس میں ہوتی ہے. تواضع کے اندر سہل پسندی، کوئی بھی کام کو آسان ڈھنگ سے کرنا. تو حضور پاک کی یہ سنت بتاتی ہے عائشہ کہ جب بھی کوئی کام ایسا آتا کہ جس کے دو پہلو ہوتے تو آسان پہلو جو ہوتا وہ حضور اختیار کرتے تواضع کا. دوسرا کیا ہے، نرمی بہت تھی، نرمی کی بہت تلقین کی حضور نے، اور فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ خود بھی نرم دل ہیں اور نرم دلی کو پسند کرتے ہیں. اللہ کی جو سب سے بڑی غالب صفت ہے وہ رحمت ہے، نرم دلی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی بھی بہت زیادہ تھی، بہت سارے واقعات. تواضع میں یہ ہے کہ سلام میں کبھی بھی پہل کرتے تھے، خود آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے، اور مسافے میں بھی پہل کرتے تھے، آگے بڑھ کے ہاتھ ملاتے تھے، اور جس سے ہی مسافہ کرتے تھے تو پرجوش مکمل مسافہ کرتے تھے، بے دلی کے ساتھ نہیں، اور جب بھی کوئی بات کرتا تو پورے وجود سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، جیسے اس کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. اب جس کے دل میں ذرا بھی میں بھی کچھ ہوں، وہ بہت بے نیازی سے ملاتا ہے، وہ پورا متوجہ نہیں ہوتا. وہ مسافہ بھی کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس میں تکبر ہے، تکبر والے کا تکبر ظاہر ہوتا ہے. تو مسافہ بھی کرتے تھے تو پورے متوجہ ہو جاتے تھے، جیسے میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تم ہی ہو، چاہے سامنے والا بچہ کیوں نہ ہوتا، کوئی معمولی انسان کیوں نہ ہوتا. اور کبھی کسی محفل میں پہنچنا ہوتا تو آخر میں جہاں جگہ بچی ہوئی رہتی وہاں بیٹھتے تھے، یہ نہیں کہ سب کو چیر کے بیچ میں آگے بیٹھ رہے ہیں، سامنے آگے بیٹھ رہے ہیں، بس جہاں جگہ ہے وہیں بیٹھ جاتے تھے. حالانکہ سب کے محبوب تھے، سب دل و جان صرف قربان تھے، اور اللہ کے نبی تھے، حضرت کا مقام یہ تھا کہ سب قربان جائیں، لیکن طبیعت ایسی تھی کہ پیچھے بیٹھ جاتے تھے، اور کبھی بھی بے تکلفی میں کبھی کسی کی طرف پیر نہیں پھیلایا، جیسا آسانی سے ہم لوگ پھیلا دیتے ہیں. کبھی سامنے والے بیٹھے، بلی لمبی لمبی مجلسیں ہوتی تھیں، ظاہر ہے مجلسیں ہی بہت ہوتی تھیں، مگر کبھی کسی کے سامنے آپ نے پیر نہیں پھیلایا. اور کبھی بیٹھتے تھے تو صف میں گھٹنے آپ کے آگے نہیں نکلتے تھے کسی سے، کہیں بیٹھتے تھے ایسا نمایاں ہو کے آگے ہٹ کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ سب کے برابر رہتے تھے عاجزی کی وجہ سے. اب یہ ہے کہ زید بن سانہ ایک یہودی قرضہ دیا تھا حضور کو، غالباً زید بن سانہ کا یہ قصہ ہے. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے صحابہ ہیں، دربار ہے، شاہی دربار ہے، یعنی پورے عرب کے بادشاہ بھی تو تھے آپ، اور پورے صحابہ ایسے ایک سے بڑھ کے ایک جان دینے والے، وہ پورے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شخص آ گیا اور آ کے جو ہے خوب سختی کے ساتھ لڑتے ہوئے قرض کا مطالبہ کیا. محمد کائیں خردہ لیے ایسے ہی لے کے کھا جاتے رہتے ہیں، بھول جاتے رہتے ہیں. اب جو باتیں کہی جا سکتی تھیں، دل توڑنے والی توہین کی، بہت سختی سے مطالبہ کیا. اور حضور کو دوسرے دن ظہر تک گھر میں جانے نہیں دیا، اندر مسجد سے اپنے گھر میں داخل نہیں، پہلے میرا قرضہ چکاؤ تو یہاں سے اٹھنا. اب نمازوں پہ نمازیں ہو رہی ہیں، صحابہ کے غصے کا کیا عالم کہ غیر مسلم ہیں اور معمولی انسان ہیں، اور اللہ کے نبی کو وہ قرض کے عنوان پہ روکا ہوا ہے، گھر میں نہیں، اندر داخل نہیں ہونے دیا. دوسرے دن تک ظہر کی نماز تک اندر ہی جانے نہیں دیا اس نے، دوسرے دن ظہر کے موقع پر. اب جو ہے صحابہ کرام اجازت چاہ رہے تھے، حضور آپ اشارہ کریں تو اس گردن اڑا دے، ایسی توہین کر رہا ہے انسان. حضور نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف کرنے والا بنایا، تم مجھے سمجھاؤ، قرضہ وقت پہ دے دو، مجھے یہ سمجھاؤ تم، اس کو مت بھولو، قرض اچھا ادا کرو. اس قرض لیا ہوا ہے اس نے، میں نے اس سے قرض لیا ہے، وہ سختی کر رہا ہے، اس کو حق ہے، تم کچھ بولنا ہو تو مجھے بولو، اس کو مت بولو، اس کا حق ہے. وہ کہہ رہا دراصل دوسرے دن جو ہے ظہر کے وقت اس شخص نے جو ہے پورے عوام کے سامنے کلمہ پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اصل میں مجھے قرضہ وصول کرنا نہیں تھا، میں نے اپنی کتابوں میں، تورات میں، پچھلی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کی ایسی صفت ہے، ایسی صفت ہے، ان کے اندر برداشت بہت ہوگی، ان کے اندر عاجزی بہت ہوگی، برداشت بہت ہوگی، وہ انتقام لینے والے نہیں ہوں گے. میں اس کو چیک کر رہا تھا کل سے، اصل میں تو مجھے چیک کرنا تھا. پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہ حضور کا رنگ ہے تواضع کا، اس زمانے میں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی. یہ سیرت کا بیان سننے سے پہلے نیت یہ کرنی چاہیے، میں یہ سب چیزیں آج سے اہتمام سے عمل کروں گا اس پہ، ورنہ سننے کا فائدہ کیا ہے. تو اس زمانے میں چونکہ سب کی جیب گرم ہے نا، اس لیے تکبر بہت ہے، نظر نہیں آتا وہ اوپر سے، اندر ہے بھرا ہوا. بعض وقت اوپر تکبر کی ایک قسم کیا ہے، اوپر سے عاجزی رہتی ہے، آئیے آئیے تشریف رکھیے جناب فلاں فلاں، لیکن ذرا نفس پہ لگے چوٹ جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تکبر ہے. عام ظاہری حلیہ، شہروں میں خاص طور پہ یہ زیادہ ہوتا ہے، دیہاتوں میں وغیرہ لوگ رف ہوتے ہیں، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے، لیکن شہروں میں کیا ہے، منافقت بہت ہوتی ہے، اوپر کی تہذیب بہت ہوتی ہے، تہذیب وہ بھی ایک لیکن اندر تکبر رہتا. تو اصل تو کیا ہے؟ اندر کی عاجزی ہے، اوپر کی عاجزی نہیں، دکھاوے کی عاجزی نہیں. تو یہ ہے اللہ کے نبی نے، اللہ نے حکم دیا تھا اپنے نبی کو، وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے آپ کی پیروی کر رہے ہیں ان کے سامنے آپ بچھ جائیے. اللہ کا حکم تھا، اس پہ حضور عمل کر رہے تھے. تو تواضع، تکبر نہ ہونا، سامنے والوں کی قدر کرنا، یہ جو بہت بڑا وصف اللہ کے نبی کا ہے. بے شمار مثالیں ہیں، سب تھوڑی یہاں بیان کی جاتی ہیں. اور ایک جو پہلو ہے خصوصی، جو امت کو اختیار کرنا ہے، معاف کرنا لوگوں کو، عفو، درگزر کرنا. ہم انسانوں میں رہتے ہیں، ہم کوئی فرشتوں میں تو رہتے نہیں، ہمارے اطراف جو انسان ہیں ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اگر سب بدلہ لینے پہ آئیں گے تو یہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ یہ بدلے کی جگہ ہو جائے گی، سکون چلا جائے گا. معافی کی بنیاد پہ زندگی چلنی چاہیے. حقوق کی لڑائی، بدلے کی لڑائی کی بنیاد پہ دنیا نہیں چل سکتی. تو معاف کرنا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسے پہلے بھی عرض کیا گیا اس حدیث کو، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نجران کی بنی ہوئی کھردری قسم کی چادر اوڑے ہوئے تھے، موٹے کنارے والی تھی اس کی. اب ایک بدو آیا اور اس نے پیچھے سے آ کے کھینچا، دیہاتی، وہ پیسے مانگنے کے لیے آ رہا ہے. بھکاری کا کام یہ ہے، مانگنے والے کا کام ہے عاجزی کرنا چاہیے. بھیک مانگتے ہو سختی کرنا وہ بہت بھونڈا لگتا ہے، بھئی ہم اکڑ کے گالی دیتے ہوئے اگر ہم سے مانگے تو کتنا غصہ آتا ہے، کوئی نہیں دیتا اس کو. اس وقت تو عاجزی دکھانی چاہیے. وہ شخص مانگنے کے لیے آیا اور پیچھے سے اتنا زور سے چادر کھینچی کہ آپ کے کاندھے پہ جو ہے اس کا نشان آ گیا، سرخ نشان ہو گیا، چھل گیا ہوا کاندھا. اور حضور جا کے اس کے سینے تک پہنچ گئے، اتنا زور سے کھینچا کہ اس کے اوپر جا کے گر گئے، اتنا زور سے کھینچا اس نے. پھر کہا، محمد، اللہ نے جو تم کو مال دیا اس میں سے مجھے دو. تو حضور پلٹ کے حضور نے دیکھا، مسکرا دیا اس کے اس ادا پہ، غصے میں آنے کے بجائے مسکرا دیا. دیکھیے یہ بھی ایک نمونہ ہے، سوچ کے ہنسے ہوں گے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں مانگنے والے لوگ. تو اس کو دیکھ کے حضور مسکرا دیے اور پھر بانٹنے والوں سے کہا کہ بھائی ان کو دے دو، ان کا حصہ دے دو. تو اتنی سختی پر، اتنے بھونڈے انداز پہ حضور غصہ نہیں ہوئے. حالانکہ شاہی بڑ درباروں میں کیا ہوتا ہے دنیا میں، خالی گردن جھکا کے نہیں داخل ہو تو گردن کاٹ دیتے تھے بادشاہ لوگ. اور یہاں دیکھیں اتنی گستاخی ہو رہی ہے اور حضور مسکرا کے معاف کر رہے ہیں. خاص طور پہ جب آدمی کو دشمن پہ فتح ہوتی ہے نا، بڑی مصیبتوں کے بعد، اس وقت آدمی کا جوش دیکھنے کا ہوتا کہیں بھی. جب آدمی سنبھالے نہیں سنبھلتا، انسان کی فطرت. لیکن حضور کا سب سے زیادہ نرم پہلو، معافی کا پہلو، مکے کی فتح کے دن ظاہر ہوا، جن مکے والوں نے ہر قسم کی تکلیف دی، جینا حرام کر دیا تھا گھر میں. بگونا، جو وہ ہانڈی جس میں کھانا پکتا تھا، اس میں بازو کے مکان والے وہ اوجڑی جس کے اندر گندگی رہتی ہے جانور کی، وہ پھینکتے تھے. راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. آپ کی بچیوں کو طلاق دی، آپ کے بچیوں کو شہید کیا، آپ کے چچا کو شہید کیا، آپ کے ساتھیوں کو آگ پہ لٹایا. کیا کیا ظلم نہیں کیا مکے والوں نے. اور پھر آپ مدینے گئے تو وہاں بھی پھر پیچھا نہیں چھوڑا. اتنے سخت دشمن. جب مکہ فتح ہوا تو سب سامنے گرفتار ہو کے کھڑے ہوئے، سب کے چہرے جھکے ہوئے، سب کو یقین ہے کہ اب ہم گردن کاٹنے کے لائق ہیں، اس سے کم ہے ہی نہیں، کسی کا جرم اس سے کم نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا، ما ترون انی فاعل بکم، کیا سمجھتے ہو تم لوگ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے تمہارے ساتھ، میں کیا کرنے والا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری. تو انہوں نے ہوشیاری سے جواب دیا، قالو اخن کریم، ایک سخی بھائی ہے، کریم بھائی ہے، وابن اخن کریم، اور ایک دل والے بھائی کا بیٹا ہے، وابن اخن کریم. حضور نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. جیسے یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے، جن کے بھائیوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا، جب مجرم بن کے بھائی سامنے آئے، آپ بادشاہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے بھائیوں سے بھی کہا تھا کہ نہیں نہیں میں کچھ پکڑ نہیں کروں گا، سب شیطان نے کیا، بھائیوں نے کیا، شیطان کے اوپر ڈال دیا. تو جیسے یوسف نے کیا میں بھی وہی کر رہا ہوں، جاؤ آپ سب لوگ آزاد ہیں، انتم الطلقاء. ایسی طائف کا دن حضور کی جو معافی کی صفت تھی خوب ظاہر ہوئی. طائف کے دن حضور کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی، بالکل 53 سال کا کی عمر ہے تقریباً، 52-53 سال کی، چہرہ اتنا باوقار چہرہ، پوری عرب کی سب سے معزز ہستی، سب سے بڑے خاندان کے فرزند، اتنا بڑا مقام، اور پورے سڑکوں پہ گلیوں پہ آوارہ بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے. جب آپ تھک کے بیٹھ جاتے تو گردن میں اور بغلوں میں ہاتھ دے کے لوگ ڈھکیل دیتے تھے، چلو نکلو یہاں سے، اور جب آپ چلنا شروع کرتے تھے تو پیروں پہ مارنا شروع کرتے تھے پتھر. پوری بستی آوارہ غنڈوں سے بھری ہوئی اور بیچ میں اکیلا رسول جا رہا ہے. اس دن حضور نے فرمایا، جنگ احد سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی حضور کو. اس موقع پر فرشتوں میں بھی کوہرام مچ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے اتنی معزز ہستی کے ساتھ. تو پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا حضور کے پاس، کیونکہ وہ طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے. آ کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیں تو یہ دو پہاڑوں کو ملا کے ان کو ہم پیس دیں گے، آپ اشارہ فرمائیے، ایسی گستاخی کر رہے ہیں. تو حضور نے اس وقت کیا فرمایا، اتنا دن بھر کے تھکے ماندے زخم سے چور، اس نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نہیں تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے. عین اس وقت بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں ہوئے، حالانکہ صرف اشارہ کرنے کی ضرورت تھی، صرف یہ نہیں کہ ہاتھ سے مارنا ہے توڑنا ہے، خالی پلکوں کا اشارہ کافی تھا طائف کے لوگوں کو سزا ملنے کے لیے. لیکن اتنی سختی کے موقع پر بھی حضور نے معاف فرما دیا، بلکہ ان کے ساتھ امید رکھ رہے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے، یہ ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے اگلی نسلوں میں سے اچھے لوگ پیدا ہو جائے. ان سے امید نہیں بھی ہے تو رحم کھا رہے ہیں ان کے اوپر، اولاد کو سوچ کے رحم کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں اچھے لوگ پیدا ہو. اگر حضور اس دن جو ہے اتنا بڑا دل نہیں دکھاتے تو آج ہم لوگ سب مسلمان نہیں رہتے تھے. اس لیے کہ وہی طائف والوں کا جو بچہ تھا اسی نے آ کے ہندوستان فتح کیا ہے، محمد بن قاسم، وہ سقفی ہے طائف کا ہے. اگر اس دن طائف ختم ہوتا تو ہندوستان فتح نہیں ہوتا تھا، اور معلوم نہیں کیا کیا حالات ہوتے تھے. لیکن یہ کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ طائف والے بچنے کی وجہ سے آیا بظاہر. جتنی قربانی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی بڑا دیتے ہیں. ایسی ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر دے دیا، آپ نے جیسے منہ میں نوالا رکھا، جبرائیل نے آ کے اطلاع دی، آپ نے کھانا روک دیا، لیکن آپ کو جو آخر میں جو بخار آیا جس میں موت ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، سیرت نگاروں کا یہی ہے کہ وہی زہر تھا، اسی زہر کا اثر پھر ظاہر ہوا. شہادت کی موت ہے حضور کی بھی، بظاہر وہ سادہ موت ہے مگر شہادت کی موت ہے وفات آپ کی. تو اس یہودیہ کو آپ نے معاف کر دیا جس نے زہر دیا. ایک یہودی بوڑھی تھی، وہ آپ کے راستے میں بیٹھ کے، ایسی نفرت تھی اس کے دل میں، گھر پہ بیٹھ کے روزانہ آپ جب ادھر سے گزرتے تو اوپر سے کچرا ڈال دیتی تھی. اللہ کے نبی کبھی اس کو ڈانٹتے نہیں تھے، کچھ نہیں، بس جھٹک کے نکل جاتے تھے. یہ مدینے کا قصہ ہے صاحب، جب آپ بادشاہ تھے، جب حاکم تھے، آپ کے اشاروں پہ جان دینے والے موجود تھے، جو صحابہ آپ کے دربار میں روز بیٹھتے تھے وہ آپ کو نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، صحابہ کا جو ماحول ایسا روب تھا. تو ابھی ایسی مجلس سے اٹھ کے آ رہے ہیں کہ ادب سے لوگ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، اور پھر گلی میں ایک عورت کچرا ڈال رہی تو حضور اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے. ایک ایسے ہی ذلیل قسم کا آدمی، بے عزت قسم کا آدمی بے عزتی برداشت کر رہا تو وہ کوئی خاص بات نہیں. لیکن ابھی ایک ایسی محفل سے جو آپ پہ جان دینے والی ہے، ایسی محفل سے اٹھ کے جاتے تھے اور پھر کچرا ڈالنے والی سے ناراض نہیں ہوتے تھے. بلکہ چند دن دیکھا کہ نظر نہیں آ رہی بڑھیا، کچرا نہیں پڑ رہا ہے، تو آپ نے تحقیق کی، کیا ہوا، یہاں ایک عورت رہتی تھی، معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے. تو حضور گئے اس کے گھر، جا کے اس کی عادت کی، ایسی طبیعت ہے کیا. یہ ہے معافی کا کتنا اونچا لیول ہے، معاف کرنے کا. اللہ اکبر. تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا خذ العفو، اے نبی معاف کرنے کو اختیار کرو، بدلہ لینا، ناراض ہونا یہ کمال نہیں ہے. اکثر لوگ، ہم لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں، اس کو مردانگی سمجھتے ہیں. معاف کرنا کمال ہے، وہ ہے پہلوانی. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھائیوں کا حکم دیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو جہالت کرنے والے ہیں، سختی کرنے والے ہیں، ان کو نظر انداز کر دو. ہر جاہل کو جواب دیتے بیٹھیں گے تو زندگی پھر جہالت میں گزر جائے گی ہماری بھی. اور فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، نظر انداز بھی کیسا کرو، بہت خوبصورت انداز میں نظر انداز کرو. ایک کو معاف کر کے، معاف کر دے رہے ہو تیرے کو، بولے تو کیا فائدہ؟ معاف کرنے میں بھی بھونڈا پن نہیں رہنا، معاف کرنے میں بھی خوبصورتی رہنا. بڑی خوبصورتی سے نظر انداز کرو. ایسے ہی اب اچھا، جس کے اندر نرمی ہے، بعض لوگ رہتے نرمی ارمی تو رہتی مگر دل والے نہیں رہتے، سمجھ. تو حضور کا ساتھ میں کیا ہے، بہت سخی تھے، سخی تھے، داتا تھے. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت انس کے زندگی میں حضور نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، کسی نے بھی کچھ مانگا تو آپ نے نہ نہیں کہا. بلکہ اس سے پہلے کہ بیان میں عرض ہوا، ایک مرتبہ حضور کی محفل میں کوئی شخص مانگنے کے لیے آیا، حضور کے پاس کچھ تھا نہیں دینے کے لیے. حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کیا دوں. لیکن وہ شخص جا رہا تھا تو بلا کے کہا کہ ایسا ہے، بازار میں جاؤ، آپ کی ضرورت کی جو چیزیں لے لو، ان کو بول دینا کہ میں ادا کر دوں گا، جب میرے پاس آئے گا تو میں ادا کروں گا. تو حضرت عمر مجلس میں بیٹھ کے تھے، اٹھ کے عرض کیا، اللہ کے نبی، اللہ نے آپ پہ جو چیز لازم نہیں کی وہ بوجھ کیوں لے رہے آپ؟ تو حضور کا چہرہ بجھ گیا، حضرت عمر کے مشورے پہ خاموش تو ہوئے مگر چہرہ بجھ گیا. ایک انصاری صحابی نے محسوس کیا کہ حضور کو ان کی بات اچھی نہیں لگ رہی، کھڑے ہو کے کہا اللہ کے نبی خوب خرچ کیجیے، اللہ کے نبی عرش والے سے مت ڈریے. تو حضور مسکرائے، خوش ہو گئے، کہا میرے اللہ نے ایسے ہی حکم دیا، جاؤ جی لے لو. تو نہیں ہے تو بھی دے رہے، لیکن سب لوگ ایسا مت کیجیے، ہر ایک کا اتنا ظرف نہیں ہوگا. سب ایسا کریں گے جوش میں آ کے تو بعد میں پھر شیطان کیا ہے پٹکی دے گا. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے بعد بہت بکریاں تھیں، دو پہاڑوں کے بیچ میں حضور کی بکریاں ہی بکریاں تھیں. اس سے پہلے عرض کیا گیا گزشتہ کہ حضور جو گھر میں بھوکے پیاسے ہوتے تھے وہ ایک ایک کمانے کو ہاتھ نہیں ہو کے ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا. پورا ملک چلا رہے تھے، فتوحات ہو رہی تھی، پیسہ خوب آتا تھا لیکن لٹا دیتے تھے. تو یہ وادی میں پوری پہاڑوں کے بیچ میں آپ کی ہی بکریاں تھیں. اتنے میں ایک بدو آیا، اس نے کہا کہ اے محمد مجھے بکریاں دیجئے. تو حضور نے فرمایا میں یہ جتنی وادی میں بکریاں ہیں سب لے جاؤ، پوری دے دی. ایسا دل والا ہے کوئی؟ تو وہ شخص جو ہے پھر اپنی قوم میں گیا، جا کے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میرے قبیلے والوں، مسلمان ہو جاؤ جی. یہ محمد تو ایسا ہے، ایسا دیتے ہیں کہ ان کو پھر اپنی ضرورت کا آئندہ خیال ہی نہیں رہتا، پورا اٹھا کے دے دیتے ہیں یہ. جا کے گھوم گھوم کے اس نے جو ہے سب کا دل موڑ دیا. آج بھی مسلمان ایسا دل کریں گے تو لوگوں کے دل آج بھی بدلیں گے لوگوں، اللہ تعالیٰ آج بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدلیں گے ہم اگر دل کریں گے. جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ حنین سے جب واپس ہو رہے تھے، جنگ حنین میں بہت سامان حضور نے بانٹا تھا، بہت اونٹ بکریاں لاکھ ہزاروں کی تعداد میں. تو اب واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں جو ہے جو بدوی قبائل تھے، بدو، انہوں نے آپ کو گھیر لیا. اب وہ بدو تھے، ہم کو بھی دو، ہم کو دو. ڈھکیلتے ڈھکیلتے حضور کو ایک ببول کے کاٹے، ببول کے درخت پہ لے جا کے بالکل لگائی دیا سب سے گھیر کے، اور حضور کے جسم پہ جو چادر تھی وہ بھی کھینچ لی، دو دو ہم کو دو ہم کو دو. چادر ہی کھینچ لی حضور کی، چادر کا مطلب کرتا اتار لیا، ایک کپڑا باندھتے تھے ایک اوڑھتے تھے، اوپر کے انہوں نے چادر ہی کھینچ لی بدوؤں نے، ہم کو دو ہم کو دو ہم کو دو. تو حضور نے ہنستے مسکراتے کہا ارے بھائی میری چادر تو دے دو، میرے جسم کھل گیا ہے، چادر تو دے دو. خدا کی قسم یہ جتنے درخت نظر آ رہے ہیں، اتنے اونٹ بھی اگر میرے پاس ہوتے میں سب کو دے دیتا، تم مجھے کنجوس نہیں پاتے، تم مجھے جھوٹا نہیں پاتے، تم مجھے چھوٹے دل کا نہیں محسوس کرتے، میں سب دے دیتا، چادر تو دے دو. بخاری شریف کی روایت ہے، ایسی سخاوت تھی. اب دینداروں میں سخاوت کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو مالدار لوگ ہیں نا، اللہ ان سے سخاوت دیکھنا چاہتے. بعض مالدار لوگ کیا کرتے، عبادات خوب کرتے رہتے ہیں، پیسہ خرچ نہیں کرتے. یہ غلط طریقہ ہے. ہاں، مالدار سے زیادہ جو چیز چاہیے، عبادت تو سب سے چاہیے، لیکن مالدار سے اللہ جو چاہتے ہیں سخاوت چاہتے ہیں. ان کا اللہ تک پہنچنے کا راستہ سخاوت ہے. ایسے ہی حضور صحت بھی اچھی رکھتے تھے اپنی، اور جسمانی قوت میں بھی نمونہ ہے امت کے لیے. یعنی کہ نیک بولتے ہی کھانسی، نزلہ، زکام. نیک کا مطلب یہ نہیں، نیک کا مطلب طاقتور، امتی کا مطلب طاقتور. حضور کا طریقہ یہ. مکے کے زمانے میں جو ہے وہ ایک پہلوان صاحب تھے، رکانا مشہور پہلوان تھے. حضور نے جا کے ان کو سمجھایا، اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، ایمان کی دعوت دی. تو وہ موٹ آدمی تھا، پہلوان تھا، اس نے کہا کہ وہ سب نہیں جانتا، میرے سے کشتی لڑو، میرا کشتی کا فن ہے، کشتی لڑو میرے سے، کشتی میں ہراؤ گے تو پھر میں سنوں گا. اٹھا کے ایک ہی بار میں پٹک دیا اس کو. نہیں کہا، نہیں میں ہوش میں نہیں تھا، میں ذرا سنبھلا ہوا نہیں تھا، پھر ہو جائے گا، مجھے توقع نہیں تھی ایسا آپ گرا دیں گے. پھر پورا ریڈی ہو کے پھر لڑائی ہوئی، پھر پٹک دیا اس کو. تو پھر نہیں نہیں پھر تیسری مرتبہ جب اس کو پٹک دیا تو اس نے کہا اشہد، مجھے یقین آ گیا کہ اب اللہ کے رسول ہے. تو یہ نہیں کہ نیک آدمی کا مطلب بیماریوں کا دوا اڈا نہیں، کمزور نہیں، نحیف نہیں. بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ایسے بن کے چلتے، اب گرتے تب گریں گے، ایسا جھک کے چلتے ہیں، یہ نہیں ہے مومن. جنگ احد میں جو آپ نے نیزہ مارا عبی بن خلف کو، تو گھوڑے پہ سے گر کے لوٹ پوٹ ہو کے چلا گیا بہت دور تک، ایسی مار تھی آپ کی. خندق میں جب خندق جب کھد رہی تھی، جو مدینہ جا کے دیکھیں کتنی سخت وہاں کی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے ایک دم، پتھر توڑنا وہاں کی زمین پھوڑنا برابر ہے. تو بڑی چٹان آ گئی، کسی پہلوان سے کسی سے وہ ٹوٹتی نہیں تھی. لوگوں نے کیا کیا، چلو حضور کو بلاؤ، اصل پہلوان تو آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اٹھا کے ایک مارا تو چور ہو گئی. تو ہم معجزہ بھی تھا لیکن جسمانی قوت کم نہیں تھی. حضور بیماری کہاں ہوتے تھے حضور، سب حضور کی بیماری کے تذکرے نہیں ملتے، صرف آخری وقت میں. وہ تو دنیا سے جانا تھا تو بہانا تھا، وہ بھی زہر کا اثر تھا، ورنہ حضور کی زندگی سب بیمار نحیف والی زندگی نہیں تھی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی جنگ شدید چلتی رہتی تھی، ہم لوگ ڈر کے جب بھاگتے تھے تو حضور جہاں وہاں چلے جاتے تھے. حضور بہت جم کے وہاں بہت محاذ مضبوط ہوتا تھا. تو دل کی قوت بھی تھی، جسم کی قوت بھی تھی، اعصاب بھی بہت مضبوط تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضور نے یہی سکھایا، المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے. اس وجہ سے سب لوگ صحت کا خیال رکھیے، صحت بنائیے. پہلے زمانے میں نہ چاہ کے بھی روزانہ ورزش ہو جاتی تھی آدمی کی، لیکن آج کے زمانے میں وقت نکال کے ورزش کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ صحت خراب ہو جائے گی. صحت کو بنا کے رکھنا ہمارے نبی کی بہت بڑی سنت ہے. جان ہے تو جہان ہے بولتے ہیں، صحت ہے تو پھر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکات بھی ہے، جے عبادت بھی ہے، انسانیت کی خدمت بھی ہے، سب کچھ صحت ہے تو ہے. صحت خراب ہے تو آدمی دوسروں پہ بوجھ بن جاتا. ایسے ہی حضور کی سنت ہے شجاعت، بہادری. جب ابھی چھوٹے بچے تھے، کسی نے لات و عزا کی قسم کھائی، جو وہاں مکے والوں کے بت تھے ان کی قسم کھا کے اس نے کچھ کہا، تو کہا کہ خدا کا قسم نام نہیں لینا یہ بتوں کا، مجھے سب سے زیادہ ان سے نفرت ہے، نام نہیں لینا. جبکہ پورا ماحول مشرک ہے اور آپ ابھی بچے، اس وقت اعلان کر رہے کہ یہ بتوں سے مجھے نفرت ہے، ان کا نام لینا نہ میرے سامنے، سب سے زیادہ نفرت مجھے ان سے. حالانکہ بچپن میں شرم و حیا اتنی تھی. اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ وہ مدینے کی مکے کی تعمیر کر رہے تھے مکے والے، تو بڑے لوگ کام کر رہے تھے تو چھوٹے بچے بھی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کام کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے پتھر سر پہ رکھ کے بچے لا رہے تھے. تو وہاں شرم و حیا کو وہ زیادہ ماحول نہیں تھا، تو بچے جتنے بھی تھے وہ اپنا نیچے لنگی والا جو کپڑا تھا وہ سب نکال کے اس کو گول راؤنڈ چٹا بنا کے اس پہ رکھ کے لا رہے تھے. اب حضور ہیں کہ وہ ننگے سر پہ اسی پہ پتھر رکھ کے لا رہے، چھوٹے بچہ تھا. تو کسی نے دیکھ کے آگے بڑھ کے بے تکلف نے کہا کہ ارے دیکھو سب جیسا کر رہے تم بھی کرو، یہ سر پورا تمہارا جو ہے لال ہو رہا ہے، نکالو یہ کپڑا اوپر بند. تو جیسے ہی اس نے جو ہے ہاتھ لگایا آپ کے کپڑے کو، شرم و حیا سے بے ہوش ہو کے گر گئے. بچپن میں اتنی شرم آئی کہ غش کھا کے گر گئے. ایک طرف حیا ایسی تھی، دوسری طرف بہادری ایسی تھی. جب 17 سال کی عمر کے تھے، ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ یمن کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر جو ہے ایک اونٹ جو ہے بفر گیا. اونٹ جب قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے، وہ کھوپڑی پکڑتا ہے آدمی کی، کھوپڑی ہی کھا جاتا ہے، کھینچ لیتا ہے. اونٹ جو ہے کینے میں بہت مشہور ہے، کیناور جانور ہے، دشمنی کئی سالوں بعد بھی نکالتا ہے. تو بہرحال اس وقت اونٹ ایک بہت سرکش ہو گیا تھا، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. 17 سال کے آپ تھے، آپ نے سامنے سے جا کے اس کو پکڑ کے قابو میں کیا. تو ایسی وہ بھی تھی شجاعت. اور جب اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا دین لوگوں کے سامنے رکھو، فاصدح بما تؤمر، تو کھل کے آپ مکے کے اندر دین کی دعوت دینے لگے، شرک کے خلاف، اللہ کی توحید کی بات. حالانکہ پورا مکہ شرک کی بنیاد پہ اس کی اکانومی تھی، پورے سردار اسی کی بنیاد پہ جی رہے تھے. مکے میں شرک کے خلاف بولنا، توحید کی بات بولنا بہت خطرناک تھا. لیکن آپ گھر گھر پہنچ رہے تھے، کھلے عام دعوت دے رہے تھے. اور پھر حرم میں تو پورے سرداروں کی مجلسیں رکھتی تھی، سب اپنے اپنے غنڈوں کے ساتھ، اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی اس کے بیچ میں جا کے جاتے تھے. آپ ایک مرتبہ حرم میں پہنچے تو پورے سردار اپنے گروپوں کے ساتھ سب نے مذاق اڑانا شروع کیا، یہی ہے وہ یہ ہے، سب مل کے مذاق اڑانا شروع کیا، ٹھٹا کرنا شروع کیا. تو حضور جو ہے ان کی محفل کے قریب جا کے کہا، میں تم لوگوں کے واسطے یہ لے کے آیا ہوں، میں تمہارے گلا کاٹنے کا انتظام لے کے آیا ہوں. میں سب سہم گئے، اس لیے کہ حضور سچے ہیں، اس کا ان لوگوں کو بہت یقین تھا. پھر عاجزی کہ محمد ہمارے اوپر رحم کرو، اور عاجزی کرنے لگے. ان کو معلوم تھا کہ جو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس لیے ڈر گئے وہ لوگ. تو یہ نہیں کہ صرف نرمی ہی نرمی، گرمی بھی تھی، بہادر تھے. اور اس جنگ جب بھی ہوتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی فکر ہو جاتی تھی، دشمنوں کے بیچ میں رہتے تھے، کبھی آپ گھس کے بالکل فرنٹ پہ ایک دم آگے آگے رہتے تھے، خطرناک جگہ پہ آپ رہا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ رات کے وقت میں کچھ ایسا واقعہ ہو گیا، مدینے کے سب لوگ ڈر گئے، کوئی عجیب قسم کا کی آواز آئی، سب لوگ سہم کے باہر نکلے، لوگ کیا ہے دیکھیں گے. جب لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضور پہلے ہی جنگل میں جا کے تحقیق کر کے واپس آ رہے ہیں، پورے لوگ ابھی باہر نکل رہے ڈر ڈر کے، کیا ہوا کیا ہوا. ابو طلحہ کا گھوڑا بہت تیز رفتار تھا، وہ گھوڑا لے کے اور گردن میں تلوار لٹکی ہوئی، آپ جو ہے پوری تحقیق کر کے آ رہے ہیں. آ کے لوگوں سے کہا کہ نہیں آپ لوگ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، میں سب دیکھ کے آیا ہوں، کوئی پرابلم نہیں. ایسے بہادر بھی تھے. اور غزوہ حنین میں کیا ہوا، یہ حنین کے جو لوگ تھے حوازن اور سقیف، تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، اور بہت بڑے بڑے پہاڑوں کا علاقہ تھا وہ. تو ایک ایسی جگہ سے جہاں دونوں طرف بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں، بیچ میں تنگ راستہ تھا، اس میں سے فوج گزر رہی تھی، صحابہ کی، مکے والوں کی فوج، حضور کے ساتھ جو مکہ فتح ہونے کے بعد فوج چلی، اس میں بہت سارے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے لوگ تھے، نوجوان بھی جوش میں آ گئے تھے، اس میں شریک ہو گئے تھے. تو جب دو پہاڑیوں کے بیچ میں پوری فوج داخل ہو گئی تنگ جگہ میں، تو پہاڑیوں پہ انہوں نے چھپا کے رکھے تھے اپنے تیر انداز، 20,000 تیر اندازوں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. جیسے ہی سب نشانے پہ آ گئے، ایک ساتھ 20,000 تیر چلے. تو اچانک جو حملہ ہوا تو لوگ تتر بتر ہو گئے خوف کے مارے، سب بکھر گئے. اچانک حملہ ہونے سے بڑے بڑے لوگ بھی، مشہور لوگ بھی، ایک دم ہیبت میں پورے بھاگ گئے، اکیلے حضور بڑھ گئے. تو جب سب لوگ دور بھاگ رہے تھے، اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے تیر آئے پہاڑ پہ چل رہے تھے، وہ پورے جوش کے ساتھ، انن نبی یو لا کاذب، انا ابن عبد المطلب انا النبی، شعر پڑھتے ہوئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. میں شعر پڑھتے ہوئے رجزیہ، آپ تنہا جو ہے جدھر سے تیر آئے ہیں پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، تو فوراً پھر لوگوں کو آواز دینی شروع کی، پھر لوگ جمع ہوئے. تو یہ ہیں، بہادری ایسی تھی. تو دین بزدلی نہیں سکھاتا. معافی کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جانا، نہیں، معافی چھوٹوں کو دی جاتی ہے، ظالموں کو معافی نہیں دی جاتی. اور جو ظلم کا نقشہ بنا رہے ہیں یا ایک کہ حق کے خلاف کر رہے ہیں، ان کی معافی نہیں، وہاں تو بہادری دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ضرورت پڑنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، یا ایہا النبی جاہد الکفار، اے نبی کافروں کے ساتھ سخت کشمکش کیجیے، یاد کیجیے، وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی برتی ہے. چنانچہ بہادری بھی آپ کی زندگی میں نمایاں صفت ہے، مومن کو یہی کہا گیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، جہاں زندگی کا میدان جنگ ہے اس میں فولاد بن جاؤ، لوہا بن جاؤ. مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمخاں ہو جائے. راستے میں اگر گلستہ آ گیا تو تم ایک گنگناتی ہوئی ندی بن جاؤ، گلستان میں سختی نہیں، جہاں نرمی کی جگہ ہے وہاں تم نرم بن جاؤ، وہاں تمہارے اندر حسن پیدا ہو جائے، جمال پیدا ہو جائے. لیکن جہاں اصول کی بات ہو، جہاں زندگی کی جدوجہد ہو، وہاں تم لوہا بن جاؤ. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملات کو ڈیل کرنے کا جو انداز تھا، اس میں بھی حضور نمونہ، بڑی حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، عربوں جیسے لڑاکو پوری قوم کے دلوں کو آپ نے جیت لیا. اخلاق بھی تھے حضور کے، اس میں تدبیر تھی. معاویہ بن حکم ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی آیا ایک مرتبہ، نماز میں ایک ایک کر کے آداب بتائے جاتے رہے، شروع میں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں تھیں. تو اب نماز پڑھ رہے تھے، ان کو چھینک آ گئی، کسی کو چھینک آ گئی، تو یہ معاویہ حکم، انہوں نے یرحمک اللہ کہا، جوش میں آ گئے، اس لیے کہ جواب دینا ہے. اب اس وقت تک جو ہے یہ آیت یہ جو ہے حضور سکھا چکے تھے کہ نماز میں باتیں نہیں کرنا ہے، آوازیں نہیں کرنا ہے. اب انہوں نے زور سے یرحمک اللہ کہا تو آزو بازو لوگوں نے گھور کے دیکھنا شروع کیا. ابھی گھور کے دیکھنا منع نہیں ہوا تھا، آہستہ آہستہ چیز ان کو گھور کے دیکھنا شروع کیا. منہ سے تو نہیں بول رہے، سب گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور غصے سے جو ہے ہاتھ مل رہے، لوگ ایسا ہاتھ مار رہے، سب کیا کر رہے ہیں، یرحمک اللہ، کیا ہو گیا تم لوگ، نماز میں ہو رہے، کیا ہو گیا تم لوگ، ایسی کڑوی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہو. نماز ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کے پیار سے بتایا کہ بھئی یہ اللہ کی عبادت کا موقع ہے، اس میں تسبیح کی جاتی ہے، تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے. نرمی سے، پیار سے حضور نے ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، کچھ بھی، سب تو مجھے کڑوی کڑوی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، حضور نے پیار سے سمجھایا. بدبیوں کو کیسا لے کے چلنا ہے، حکمت سے لے کے چلے. اور ایک جو ہے دیہات کا آدمی آیا مسجد نبی، نے اس میں پیشابی شروع کر دیا. اب صاحب والے دیکھا، ساتھ لوگوں نے روکنے لگا، جا رہے تھے اس کو آواز کر کے روک رہے، حضور نے فرمایا اشارہ، نہیں نہیں روکو مت، اشارہ کر دیا، نہیں نہیں خاموش. اور پورا فارغ ہونے تک حضور آرام سے منتظر رہے. پورا فارغ ہو جانے کے بعد حضور نے قریب بلا کے، یہ جو ہے عبادت کی جگہ ہے، یہاں پاکیزہ رکھنا چاہیے اس کو، یہاں یہ چیز مناسب نہیں ہے، بہت محبت سے سمجھایا. پیشاب کے وقت ڈانٹ کے ڈپٹ کے نہیں روکا. اب اس شخص کو اتنا اثر ہوا، نماز پڑھ کے نکلا تو دیہات کے لوگ تھے، اب نکلا وہ باہر مسجد نبوی کے گیٹ سے، تو بول رہا تھا اللہ مجھ پہ رحم کرے اور محمد پہ رحم کرے اور کسی پہ نہ رحم نہ کرے، انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، سب ایسا ایسا کر رہے تھے، اللہ مجھ پہ رحم کرے، محمد پہ رحم کرے، کسی پہ رحم نہ کرے، بولتے ہو جا. پھر ریاض گیا اپنے وطن میں، جا کے سیدھا ایسا جوش تھا اس کو حضور کے اس اخلاق کا کہ شام تک پورے قبیلے کو اس نے مسلمان کر دیا، ایسے ہیں محمد، ایسے ہیں، دیکھو ایسے ہیں وہ. تو ایسی حکمت اور تدبیر اللہ کے نبی کی تھی. حکومت کے جو معاملات ہیں، بڑی عقل کے ساتھ، پالیسی کے ساتھ، انٹیلیجنس حضور کی بہت مضبوط. اور مدینہ جاتے ہی، فوراً پہنچتے ہی حضور نے مسجد نبوی تعمیر کروائی، جو ہر طرح کی سرگرمیوں کا مرکز تھا، وہ آپ کا آفس تھا، اسلام کا ہیڈ کوارٹر تھے، مشورے ہوتے تھے، فوجیں وہیں سے نکلتی تھی، ہر چیز وہاں. جاتے ہی حضور نے مرکز
تعمیر کروایا اور ہر طرح کی سرگرمی اس میں جمع. پھر مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا کے پھر ان کو ایک دم مضبوط بنا دیا. پھر مدینے کے تر جتنی قومیں تھیں ان سب کو ایک معاہدہ 51 دفعات ہے اس میں کر کے ان سب کو جوڑ کے ایک مضبوط طاقت بنا دیا. پھر اس سے پہلے کے بیان میں کس طرح سے امن کے ساتھ حضور نے پورے 4 دشمنوں کو فتح کیا وہ میں نے اس سے پہلے بتا دیا. تو حکومت چلانے کے انداز میں بڑی حکمت تھی جس کی وجہ سے خونخوار عرب بھی آپ کے فرمانبردار ہو گئے. اور ایک چیز جو خاص ہے ڈٹنے کا ایک انداز, اصولوں پر ڈٹے ہوئے رہتے تھے, عزم. مکے والے ہر طرح ستاتے رہے ستاتے رہے, ایک وقت آ گیا ظلم کی انتہا ہو گئی اور آپ کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب وہ بھی ہمت ہار گئے. جب حضور نے دیکھا کہ اب چچا کی بھی ساتھ ختم ہو گیا تو اب عرب کے حساب سے سردار قبیلہ اگر حفاظت نہ دے تو وہ آدمی اس کو کبھی کوئی بچہ بھی قتل کر سکتا تھا. سردار قبیلہ کی حفاظت ضروری ہوتی تھی وہاں. اب سردار قبیلہ بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں تو حضور نے اس وقت چچا نے بھی جب اشارے میں بتا دیا کہ بابا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا چچا میرے یہ جو مکے والے آ کے اتنی چچا کے سامنے وہ لوگ پیشکش کر رہے تھے کہ ہم ان کو دولت دیں گے ہم ان کو دوشیزہ سے شادی کرا دیں گے یہ جو چاہے ان کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں, تمہارے بھتیجے کو ذرا ان کو سمجھا دو کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہیں ورنہ پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. تو حضور نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا چچا سے کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں تب بھی میں یہ جو توحید کی بات کر رہا ہوں جو میں دین کی بات کر رہا ہوں میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. یا تو اس راستے میں میری جان چلی جائے گی یا تو دین غالب ہو جائے گا, میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو عزم مکے میں کس کس طرح سے آپ کو ستایا گیا, آپ کے ساتھیوں کو آپ کے گھر والوں کو, لیکن آپ کے قدموں میں لرزش نہیں پیدا ہوئی. پھر مدینہ پہنچے تو جنگوں کا سلسلہ مکے والوں نے چھوڑا تھوڑی, جنگ پہ جنگ جنگ پہ جنگ, حملے متعدد, لیکن اللہ کے نبی نے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا. جب ذرا موقع ملا تو پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو اسلام کی دعوت دے دی, تو دعوت سے کبھی قدم نہیں ہٹائے چاہے جتنے سخت سے سخت حالات, چہیتوں کو کھونا پڑا, فاقے برداشت کرنے پڑے, کیا کیا نہیں ہوا, لیکن کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹے. یہ ہے حضور کا نمونہ ہر مسلمان کے لیے. حضور اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم لوگ سمجھ رہے ہو ایسی ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم, تم سے پہلے جو ایمان کے دعویٰ کرنے والے تھے ان کے ایسے حالات ابھی نہیں ہوئے تمہارے, ابھی تم کو اتنا آزمایا نہیں گیا. مستہم البأساء, ان کے اوپر مالی حالات آئے تنگیوں کے, وزراؤ جنگی حالات آئے, جانی خطرات آئے ان کے اوپر, جانے دینا پڑی. وزلزلو, ان کو ہلا دیا گیا, ایسے حالات آ گئے کہ ہل کے رہ گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ, ایسے سخت حالات آئے کہ وقت کے نبی اور ان کے ساتھیوں کی زبان سے نکلا اللہ کی مدد کب آئے گی, ایسے سخت حالات آئے. جب ان کو کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب, مسلمانوں بندو ہماری مدد قریب ہے, اتنے حالات میں بول رہے مدد قریب ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ بغیر آزمائش کے بغیر مجاہدے کے بغیر خطرناک حالات کے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ آج ہم لوگ ایسے مسلمان تیار ہوئے ہیں کہ خطرہ بولتے ہی بخار آ جاتا ہم کو, خطرات سے کھیلنے والے نہیں. ارے ہم دنیا میں خطرات جھیلنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. جس کی زندگی میں کوئی خطرہ نہیں آتا وہ سمجھ رہا میں بہت اچھا ہوں خوش قسمت ہوں سمجھ رہا ہے. اگر جو ہے کشتی پانی میں رہنے سے انکار کرے تو کائی کی کشتی ہے, کشتی بول رہی کہ مجھے کنارے رکھو کنارے رکھو, تو اس کو کشتی کیا بولیں گے. خطرات سے کھیلنے کے لیے ہے مومن, خطرات کے پیچھے جنت چھپی ہوئی ہے. خطرات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سیکورٹی سیکورٹی, ارے یہ یہود و نصارہ کی فطرت ہے جی سیکورٹی سیکورٹی. یورپ والوں کو پورا زور سیکورٹی پہ اتنا خرچہ کرتے, ارے ہماری کیا کی سیکورٹی, سیکورٹی تو اللہ ہے, ہم تو خطرات سے کھیلنے کے لیے. نہیں ہوتی کبھی ساحل کے ارمانوں سے وابستہ, ہماری کشتیاں ہوتی ہیں طوفانوں سے وابستہ, ڈرپوک ہو کے رہ گئے سارے فتنوں کی بجائے ڈرپوک. آج پوری قوموں کے سامنے عرب جو ذلیل ہو رہے ہیں سارے, سب بائلر مرغی بن گئے ہیں یہ عرب، ان کی قسمت میں کٹنا ہے، لاکھوں کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ عیاشی کرتے کرتے عائش مناتے مناتے بزدل ہو گئے، اپنا ایمان اپنی ہر چیز وہ یہود و نصارہ کے اشارے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کٹیں گے بری طرح کٹیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم کو بھی ایسی بزدلی سے بچائے، ایسی عیش پرستی سے بچائے کہ ہر چیز مسجد اقصی دینے کے لیے تیار ہے، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے، اندر سے سب ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، سب ملے ہوئے ہیں اندر سے. اور اسی یہی بزدلی یہی ہے مار کھانے کی وجہ، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ نسخہ کاش نقشے ہر درو دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. جو مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اسی کے لیے زندگی ہے اس دنیا میں، بزدلوں کے لیے نہیں ہے، برائلر مرغیوں کے واسطے نہیں ہے، ان کو تو کاٹنے کے لیے ہوتی ہیں وہ مرغیاں. عیش 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 عیش، ہم لوگ بھی کہیں عربوں کے راستے پہ چلیں گے، آج کے عربوں کے راستے پہ، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے عرب، ہم وہ ہیں ہمارے لیے دلیل. یہ ایمان بیچنے والے، اصولوں کو بیچنے والے اندر سے منافق، یہ ہمارے رہبر نہیں ہے، یہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، سخاوت کی زندگی ہے، شجاعت کی زندگی ہے، بہادری کی زندگی ہے، عزم و حوصلے کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ان خوبیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.